بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیض جزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی مواعظ کا مجموعہ ہے جس میں سے آج کل ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو فضائیں چل رہی ہیں، مادی فضائیں ہیں، گندی فضائیں ہیں، ان کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے، غفلت سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، یہ دل کے اندر علائشیں ڈالتا رہتا ہے. اس کی علائشوں سے پاک دل صاف شفاف پاک ہو اور اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائے، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والا بنے، یعنی اللہ کو پہچان لے، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو، اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت ایسے گھر کر جائے کہ ہر اطاعت آسان ہو، ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا بن جائے، اللہ کی ہر نافرمانی سے میں روکنے والا بن جائے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور یہ تصوف سے مقصود ہے. تصفیہ اسی کا نام ہے کہ دل کے اندر یہ ساری علائشیں جو ہیں ان سے صفائی حاصل ہو جائے، ایسی صلاحیت آ جائے، ایسی قوت آ جائے، ایسی ہمت آ جائے کہ ہر اطاعت آسان ہو جائے، ہر نافرمانی سے گھن آنے لگے جیسے گندگی سے غلاظت گھن آتی ہے. اور یہی ان اللہ والوں کا ہر زمانے مقصود رہا. اب یہ ارشادات بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. دل کا تصفیہ، نفس کا تزکیہ، کہ اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کی ہمت آ جائے. تو انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں یہ صلاحیت اتاریں گے. یہ ایک مجلس جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہ اب قریب اختتام کے ہے، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں پچھلی سوار جو پڑھی تھی. اس میں فرمایا ہے کہ مومن جو ہے، اور مومن سے یہاں مراد سالک ہے، سالک وہ ہے جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے. سلوک کیا ہے؟ یہ رستہ ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا. تو سالک وہ ہے جو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے چل رہا ہے. یہ چلنا حسی قدموں سے نہیں ہے، اور اللہ سے دور بھی کوئی نہیں ہے. اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں، اس کی قدرت سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں، اور اللہ خود فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ سے دور کوئی نہیں ہے، لیکن جب یہاں اللہ کے قرب کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کے قریب ہونے کا، تو اس سے مراد اس کی رضا کے قریب ہونا ہے، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا ہے. اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی اس کی اطاعت میں ہے. اس کی نافرمانی کو چھوڑنے میں ہے، یعنی وہ شریعت مطہرہ پر چلنے ہی میں ہے، اور شریعت مطہرہ وہ نازل شدہ شریعت ہے جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی. اب رکاوٹ کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارے اپنی طبیعت ہے، ہمارا ماحول ہے، ہمارے اندر کے منفی جذبات ہیں. تو سالک وہ ہے جو اس کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جتنے منفی جذبات ہیں ان کو دبا کر اللہ کی اطاعت پر آئے، ہر اطاعت پر آئے. یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے. آج کل ہمارا دین پر چلنا سلیکٹو ہے، ہر ایک نے اپنی سہولت سے چند چیزیں سلیکٹ کر لی ہیں، چن لی ہیں بس. جب کبھی کوئی تقاضا ہوتا ہے تو یہ ہمارا نفس میں مطمئن کر دیتا ہے، تو یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کر رہا ہے نا، وہ چند باتیں جو کر رہا ہے اور کتنی چھوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے نافرمانی کا تذکرہ آتا ہے تو نفس ہمارا ہمیں ایک دم جو ہے نا ان باتوں کو مطمئن کر دیتا ہے جو چند چھوڑ رکھی ہیں، چند گناہوں سے بچ رہے ہیں کہ تو یہ تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کر رہا، اور کتنے میں مبتلا ہے. تقاضا تو یہ ہے کہ ہر اطاعت کو کریں، ہر نافرمانی کو چھوڑیں. تو یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے. تو سالک وہ ہے کہ جس نے اس کا ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے اندر وہ قوت حاصل کروں کہ جو مجھے اللہ پاک کی نازل شدہ شریعت پر سہولت و عافیت سے ذوق اور شوق کے ساتھ چلا دے، تاکہ میں اللہ کی رضا کے قریب ہو جاؤں، اس کی خوشنودی کے قریب ہو جائیں. اس کے لیے پھر اس نے اس راستے کے جو ماہرین ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر، رابطہ رکھ کر، مربوط ہو کر اس کی بتائی ترتیب پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے اندر سے یہ رضائل جھڑ جائیں اور یہ صفات حمیدہ میرے اندر آ جائیں. پیر کہہ لیں، مرشد کہہ لیں، شیخ کہہ لیں، یہ ماہرین فن ہے. تو یہ بھی ماہرین فن ہے، یعنی ہر زمانے میں اصل صوفی یہی رہے ہیں. اکثر عرض کرتا ہوں کہ آج صوفی کا نام جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ قابل احترام رہا نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم نے خود ہی صوفی قرار دے دیا اپنی مرضی کے مطابق. جو ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی، صوفی صاحب، صوفی صاحب، ہاں نا. پھر اس کے جو کرتوت دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں، صوفی یہ ہیں، یہ ان کی تعلیمات. اس لیے ہم اپنی ان مجالس کے اندر کبھی قدیم بزرگوں کے ارشادات پڑھتے ہیں، کبھی جدید ہیں، تاکہ پتہ چلے تصوف کی اصل یہ رہی ہے. اب ان سے محبت کا دعویٰ بہت ہے، ہمارے ان علاقوں کے اندر حضرت کا نام بہت ہی ادب سے حوصل اعظم پیران پیر بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، لیکن تعلیمات سے ناواقف ہے. یہ ہے تعلیمات، یہ وہ ارشادات فرما رہے ہیں. تو یہاں وہ ایک تذکرہ چل رہا تھا اسی تصفیے کا، اسی تزکیے کا، کہ جب اس کی ترقی ہوتی ہے، یعنی اس میں جب وہ اپنے مربی، اپنے تربیت کنندہ کی ہدایات پر عمل کر کے ذکر میں، شغل میں، مراقبات میں مشغول ہوتا ہے اور اندر صلاحیت حاصل کرتا ہے، تو اس کے دل میں کیا صفات آتی ہیں، یہ اس کا تذکرہ چل رہا ہے. اس میں فرما رہے ہیں ایک درجہ اور ترقی کرتا ہے اور اس کے زہد کا قلب میں جگہ پکڑ لینا قوی ہو جاتا ہے، وہ حق تعالیٰ کا آرہ بن جاتا ہے. یہ چند سطر میں پچھلے اتوار کی دوبارہ پڑھ رہا ہوں. حق تعالیٰ کا عارف، عارف کیا ہے؟ اب اس کو معرفت حاصل ہو گئی ہے. معرفت کیا ہے؟ پہچان لی ہے. پہچان لی ہے تو اس کے اطاعت پہ لگا ہوا ہے. نافرمانی کو چھوڑا ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت ایسی جاگزین ہوتی ہے کہ اس کی محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں، پھر یہ سستی نہیں ہے. یہ جو آج ہماری سستی ہے نا جی، کہ جی تہجد میں سستی ہو رہی ہے، جی فجر میں سستی ہو رہی ہے، جی ذکر میں سستی ہو رہی ہے، تلاوت میں سستی ہو رہی ہے، اتباع سنت میں سستی ہو رہی ہے، یہ بہانے پھر نہیں ہے، پھر چستی ہے. کیونکہ معرفت حاصل ہونے کے بعد شریعت کے خلاف چلنا ناممکن ہو جاتا ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کی محبت دل میں جاگزین ہو گئی، وہ رہ نہیں سکتا اس کی اطاعت سے، اس کی نافرمانی کے قریب نہیں جا سکتا. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اب اللہ کا عارف بن جاتا ہے. اب جب اللہ کا عارف بن جاتا ہے تو آخرت کو بھی اپنے قلب کا ٹھہراؤ نہیں بناتا، بلکہ اپنی دنیا آخرت میں اپنے مولا کے قرب کو اپنا ٹھہراؤ قرار دیتا ہے. اس وقت تفصیل سے بات پہلے ہو چکی کہ وہ نہ دنیا میں دل لگاتا ہے نہ آخرت میں، وہ ان کے خالق کے ساتھ دل لگاتا ہے. کیوں؟ کہ دنیا کی جائز خواہشات کو، جائز لذات کو جائز طریقے سے حاصل کر کے اس نے ان کو حاصل کر کے ان سے لطف لیا، اور ان کے دلوں نے اس کی صحیح لذت لی. اس لیے عرض کرتا ہوں یہ جو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ دین پر چلیں گے، صحیح شریعت کو اختیار کریں گے تو پھیکی پھیکی زندگی، روکھی روکھی زندگی، یہ ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ دینی زندگی بے مزہ سمجھتے ہیں. یعنی ہم نے مادی لذتوں ہی کو سب سے اہم قرار دے دیا اور اصل لذتوں سے ناآشنا. کیوں؟ اس لذتوں کے چکھنے کا جو حاصل ہے اس پر محنت ہی نہیں کی، وہ بیداری نہیں ہے. تو ان دنیا کی جو جائز لذات ہیں ان سے صحیح لطف بھی یہ دل کی صفائی کے بعد ہی لیا جا سکتا ہے، یہ اللہ والے حاصل کرتے ہیں. تو دنیا کی لذتوں کو چکھا ہے، اور اس کے بعد چونکہ ان کے دل کے اندر وہ شفافت آئی، لطافت آئی، وہ پاکیزگی آئی، اور دل کے اندر وہ بیداری آئی، اور دل کا ادراک صحیح ہوا، تو اللہ پاک بخادت عادت کے طور پر ان کو پھر آخر کی جھلکیاں بھی دکھاتے ہیں. اب ان لذات کا بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے، ایک یقین کی کیفیت ایسی ہوتی ہے وہ جو قرآن احادیث کے اندر جنت کے تذکرے ہیں اس سے ان کے تخیل کے اندر پھر جب وہ بیداری آتی ہے اور اس کا پھر لطف لیتے ہیں، وہ لطف اس دنیا کی لذتوں سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر یکا جب مزید جب ترقی ہوتی ہے پھر ان کے اندر ان کا ادراک اور جب لطیف ہوتا ہے تو پھر ان کا دھیان جاتا ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور دنیا سے زیادہ کئی گنا اچھی آخرت کی لذات کو پیدا فرمایا، وہ خود کتنا لذیذ ہوگا. تو ان کا پھر دل جو ہے ان سب سے ہٹ کر کدھر؟ خالق کی طرف. اس کو اب آخرت کو بھی اپنے قلب کا ٹھہراؤ نہیں بناتا، بلکہ اپنی دنیا اور آخرت میں اپنے مولا کے قرب کو اپنا ٹھہراؤ کرا دیتا ہے. یہ ذوق کی چیز ہے، ذوق کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ اللہ جس کے ذوق کو بیدار ہوا تھے، تو جس کا یہ ذوق بیدار ہو جاتا ہے اس ذوق کے ساتھ یہ بات، یہ قرب کی لذت اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں بھی اس سے آشنائی عطا فرما دے، یہ اللہ کے قرب کی اس کی لذت ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ پھر جو ہے اس میں جو ہے نا وہ اس کا تعلق کہاں چل جاتا ہے، اور وہی اپنے باطن اور قلب کا گھر بنا لیتا ہے. ایک تمثیل ہے، ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. اب اس کا گھر باطن کا یعنی اس کے دل کا ٹھکانا کہاں بن گیا ہے؟ اب کہتے ہیں بس اس وقت دنیا کی تعمیرات اگرچہ ہزار گھر بھی بنائے اس کو مضر نہیں ہوتی. یہ تعمیرات بناتا ہے دنیا میں بھی لیکن مضر نہیں ہوتی. ہم بناتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں، یعنی انہیں کو اصل قرار دے دیتے ہیں. یہ اپنے اس دل کی بیداری کی وجہ سے جائز ناجائز کی تمیز کا خیال رکھ کر جا جائز طریقوں سے کما کر جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے، اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے، دل نہیں لگاتا. بلکہ یہاں فرماتے ہیں کہ تعمیرات بھرنا کتنی بنا رہے، تعمیرات ہزار گھر بھی بنائے، اس کو مدنی کیوں؟ وہ کسی دوسرے کے لیے بناتا ہے، اپنے لیے بناتا ہے. یعنی اپنے نفسانی لذت کے لیے بناتا ہے، بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے. اور فرماتے ہیں وہ اس میں حق تعالی حکم کی تعمیل اس کی قضاء و قدر کی موافقت کرتا ہے، کہ چونکہ تقدیر میں اس نے لکھ دیا کہ اس نے مکانات بنانے ہیں، تعمیر کراتا ہے کہ مقدر علم الہی کے خلاف نہ ہو، اور اس کو مخلوق کی خدمت اور ان کے آرام کے لیے قائم کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر تکبر کے لیے، دوسروں پر بڑھوتری کے لیے، دوسروں پر فخر کے لیے. فرق ہو گیا نا. یہ اگر کسی شفافت لطافت کی طرح سے پکانے اور روٹیاں تیار کرنے میں رات دن مصروف رہتا ہے، خود اس میں سے ذرہ برابر بنی کھاتا. کیوں؟ کہ اس کے لیے کھانا دوسرا ہی ہے، یعنی قرب حق و ان سے حق. یہ بھی ذوق کی چیز ہے. یعنی کہ نہیں کھاتا نہیں ہے، کھاتا ہے، لیکن یعنی یہاں کھلا کے خوش ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو کھلا کے خوش ہو رہا ہے. روٹیاں پکا رہا ہے، تیار کر رہا ہے، دن رات مشغولی بھی ہے، اللہ کی مخلوق کو کھلا کے خوش ہو رہا ہے. اسی زمن میں یاد آ گیا ہمارے قریب زمانے میں اللہ والے گزرے ہیں، مولانا عبدالقادر رائفی رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں ان کا وصال ہوا، لڈیا میں دفن ہے. ان کا اخیر زمانہ ایسا تھا کہ ایسا کہ مرض لاحق ہو گیا تھا کہ آپ زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے دسترخوان لگتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا کھا رہے تھے، آپ نہیں کھا سکتے تھے بیماری کی وجہ سے. تو کبھی کو تذکرہ کرتا فرماتے ہیں بھائی آپ کھا رہے ہو، نہیں کھا رہا ہوں، یہ میرے حلق بھی اٹھ رہا ہے، میرے حلق بھی اتر رہا ہے، اور مجھے ایسی مزہ آ رہا ہے جیسے میں کھا رہا ہوں. اللہ پاک ایسی محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں، اور ان کی بھی ایسی محبوبیت تھی. فیصل آباد کے ایک تاجر نے کہا ایک کباب آپ چکھ لیں، میں ایک لاکھ کباب کھلاؤں گا. سعادت سمجھتے ہیں کہ حضرت تھوڑا سا چکھ لیں، اب کھا تو سخت نہیں تھے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں چکھ لوں اور ایک لاکھ بنا کے لے آیا کھلا رہے سب. تب کیا فرما رہے ہیں؟ میں ہی کھا رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے، میرے حلق میں اتر رہا ہے. یہ میں عرض کا بات ہے، یہ حضرت کی بات ہے، یہ بات سے پیدائش فرما رہے ہیں کہ وہ تعمیر کرا روٹیاں تیار کرنے میں پکانے میں دیر رات مشغول ہے، خود اس میں سے زیادہ برابر بھی نہیں کھاتا. کیوں؟ اس کے لیے کھانا دوسرا ہی ہے. ہم اسی لذت سے آشنا ہیں کہ یہ چائنیز ڈش ہو، یہ فلان ڈش ہو، یہ فلان چیز بنے، فلاں ہیں، یہی ہے. ہم دوسری لذت سے آشنا نہیں ہے. جو یہ اللہ والے اپنے دل کی بیداری سے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ قرب کس کا؟ حق کا، انس حق کا. یعنی وہ ایک ایسی لذت ہے جس کا ادراک دل کرتا ہے جب وہ دل بیدار ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں یعنی اسی کے لیے مخصوص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا جو ان کو آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے سامنے یہ مزے کوئی مزے نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ اپنی خوراک کے آنے کے وقت تک، اپنی خوراک کے آنے کے وقت تک انتظار کرتا ہے، اور خوراک کے آنے کے وقت افطار کرتا ہے، اور دوسروں کی خوراک کے وقت روزہ دار بھوکا رہتا ہے. ایک تمثیل ہے، लोग खा रहे हैं, जैसे ये रोजे 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 वक्त खिलाएगा, खाएगा तो नहीं ना, नफरी रोजे फर्ज के अंदर तो मना है ना, रोजेदार के सामने खा रहे, नफरी के नहीं है। यहां तशरीफ इससे भी जा रही है, हजूर अहमद सल्लम घर तशरीफ फरमा, एक मौका वाकया है, उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ खाने का तकाजा हुआ, आप चूक के रोजे से थे, नफरी रोजा था, तो वो जरा शर्मा रही थी, झिझक रही थी कि आपके रोजे रोजे में मैं खाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर रहा हूं, फरमाया कि भी खा, मुझे दोहरा सवाब मिलेगा, नफरी रोजेदार के सामने खाए तो रोजेदार को दोहरा सवाब। तो यहां यही फरमा रहे हैं कि दूसरों की खुराक के वक्त में रोजादार है और भूखा है, भूखा रहता है, जाहिर खाने और पीने का रोजा रखता है, और आरिफ अपने महबूब के सिवा सबसे परहेज करने का रोजा रखता है, बस वो सदा भूखा है कि अपने तबीब के सिवा किसी दूसरे के हाथ से नहीं खाता। जिस तरीके से है, एक मरीज है उसको मर्ज लाहिक हो गया है, और समझदार जो मरीज है वो अपने मुआलज की निगरानी में उसकी बताई हुई गजा ही खाएगा, क्योंकि वो समझता है कि मेरे मर्ज का सही अंदाजा इसी को है, है? इसलिए जो ये मुझे बताएगा खिलाएगा वो फायदेमंद है, अपनी मर्जी से खाऊंगा मेरे नुकसान भी नहीं हो सकता है। तो यहां फरमा रहे हैं वो अपने तबीब के सिवा दूसरे के आसर नहीं खाता, यानी इसके दिल का ताल्लुक उसके साथ ऐसा बन गया है, उसकी बताई तरतीब पर शरीयत मुतारा की हदूद के अंदर रहते हुए जायज तरीकों से हासिल करके ही खाता है, वरना नहीं खाता। और फिर बात वही आ रही है, ये एक जौकी चीज है, ये जौकी बेदारी के बगैर समझ में आना मुश्किल है, महबूब से दूरी उसके लिए मरज है और उसका खुर उसकी दवा है, यानी उसकी मायियत का एहसास है, ये भी जौक की चीज है, हम नहीं जानते क्योंकि हमारा जौक बेदार नहीं है। पहले भी बार अर्ज करता रहता हूं, हर चीज के जौक का खास एक महल है, किसी ने कहा खुशबू बड़ी मजेदार है, उसको चखना शुरू कर दे, क्यों जी आएगा मजा, कड़वी लगेगी, क्यों, खुशबू के मजे का जबान के जायके से ताल्लुक नहीं है, शामा के साथ है, वो जो कुव्वत है जिसका महल क्या है, कभी बीमारी से कोई तआत्तुर आ जाए, हैं हैं, आदमी जुकाम भी होता है ना, कोई खुशबू दिखाए, भाई ये खुशबू लो, कैसी है कि मेरा नाक बंद है, आम सी बात है, सब महसूस कर रहे हैं। अभी एक आदमी दाखिल होता है, एक तरह की बात में अच्छी तरह जाता है, डॉक्टर जी से घर सब आए हुए थे, माशाल्लाह अल्लाह ने खास जौक दिया, उनको खुशबू कर लगाते हैं, हर बंदा पीछे मुड़ कर लेकर आते, वो दाखिल हुए है, अब हर बंदा पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है, शामा बेदार है, सबने सूंघा और फौरन अंदाजा हो गया है कि ये बैठे हुए से नहीं, क्यों जो बैठे हुए हैं इनके लगाई होती है, ये एक नया बंदा है और नई खुशबू आई, तो एहसास जब तक वो नहीं है, इसी तरीके से कभी बीमारी के गलबे से जबान के अंदर की कुव्वत जायका मुअत्तल हो जाती है, घर वाले सब खा रहे हैं कहते मजेदार, पर कैमरी कहते मुझे तो मजा नहीं आ रहा, नहीं होता जी, ये वक्ती तौर पर मुअत्तल हो गया, क्या वो एहसास जबान का, और ठीक हो गया, ठीक हो गया। कभी हमारे कई दफा पहले भी तथा कि हमारे हलीम साहब हैं जो इंपीरियल जनरेटर कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, वो फरमाते कहीं गए हुए थे, सफर करते रहते हैं, उनकी होती रहती है, तो कहीं खाना खाया किसी होटल में है, तो जबान के अंदर के जो सेल थे जो चखते हैं ना वो मर गए, उस पते नहीं चलता क्या था। हम तो बीमारी के गलबे से जायका बदजायका हो जाता है ना, यही है ना, वो कहते जायके खत्म हो गए, बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि क्या खा रहा। डॉक्टर ने कहा कि ये वो सल्ज है आपके, वो क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं, इनकी रिवाइवल अल्लाह ही करे करे, वरना हमारे पास कोई इसका है नहीं है कि दोबारा। 15-20 दिन कहते इस तरह गुजरे, खाता था क्यों खाना पड़ता है, ये तो अल्लाह ने अकल और शऊर दिया है कि हमारे जिस्म की गजा जब तक नहीं मिल रही, जिस्म की बका नहीं है तो खिलाना तो है तो उंडेलना ही हो गया। ये तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है कि इस जिस्म की बका के लिए जो अल्लाह ने रियायत का एक निजाम बनाया है उसकी लज्जत को जबान चखती है। जबान का भी चंद सेंटीस है, सारी नहीं है, उस मजे को लेकर फिर अंदर को डेल देती, फिर अंदर एक निजाम है अल्लाह का, हमें नजर नहीं है, अल्लाह वाले इससे मजा लेते हैं कि उस रवायत से फिर जो पूरे जिस्म को उसका हिस्सा मिलता है, इसके तसव्वुर का जो मजा हमें अंदर नहीं है। एक मौका पर हमारे हजरत के खलीफा उसाल हो गया हकीम अब्दुल हमीद साहब, उनको कोई मर्द लाहक हुआ दांत का, मेरे नैंट सज्जन बैठे हैं इनके पर रजू करते हैं ना, दांत की तकलीफ भी इंसान को याद करा देती है बहुत कुछ। तो हजरत का उनको तसल्ली देने वाला मजमून है ना, मुख्तसर है लेकिन बड़ा मुदल्लल है। हजरत क्या फरमाते हैं, ये है तसव्वुफ, जब तस्किया होता है और दिल के अंदर बेदारी आती है और दिल का एहसास बेदार होता है, फिर दिल का रजू किधर होता है, अल्लाह की तरफ हर चीज के अंदर। हजरत फरमाते हैं छोटा सा उनका मकतूब है, खत है उनको जो लिखा उसमें लिखा है, अल्लाह पाक की सिफत शाफी मस्तूर थी, अल्लाह की सिफत शाफी छुपी हुई थी, सिफत दार से मर्द लाए और सिफत शाफी सामने आ गई। अगर बीमारी ना आती सिफत शाफी का जरूर होता, मस्तूर थी छुपी हुई थी, सिफत दार से जर लाए, अब्दास में तकलीफ हुई, फिर सही बात इतनी बात तो एक ये बता, उसके अंदर फरमाया कि ये नेमत खोर दरदान जो है, ये गजा को मलीदा करके है और फिर अंदर मैदे में उंडेल देते हैं, फिर मैदे से फिर इस गजाइत से जो अल्लाह का एक निजाम हरकत में आता है कि इसी से बसावत को कुवत मिल रही है, इसी से शामा को कुवत मिल रही है, इसी से हिस्सा मिल रहा है, मरारा को पित्ते को मिल रहा है, जिगर को मिल रहा है, जिस्म के हर हिस्से को उससे गजाइत मिल रही है, ये अल्लाह का एक निजाम है, हमें कुछ करना पड़ता है इसके लिए। कर लीजिए तो अल्लाह वाले इससे भी मजा लेते, एक आदि निजाम जो हम तो अल्लाह हमारे भी जौक को बेदार फरमा दे। इसी से अर्ज कर रहा हूं कि यहां जो फरमाया है ना, कि क्या आया था उसमें, कि वो अपने तबीब के सिवा किसी हाथ नहीं खाता, महबूब से दूरी उसके लिए मर्ज है, उसका कुर्ब उसकी दवा है। यानी अल्लाह पाक यहां ये था बात, वो सदा भूखा है और अपने तबीब का किसी दूसरे के हाथ से नहीं खाता, ये एक मैंने उसकी ना जौक की चीज है, यानी अल्लाह की मायत का एक एहसास ऐसा होता है, वो बाकायदा महसूस करता है कि ये अब हम तो खा रहे हैं ना, लेकिन वो इस खाने को अल्लाह की बनाई हुई उसकी कुदरत का बशादा इसके अंदर भी करके फिर हलाल हराम की तमीज करके हलाल को खा रहा है, इससे उसके लुत्फ आ रहा है। तो इसलिए अपने तबीब के सिवा किसी और के हाथ से नहीं खाता, महबूब से दूरी इसके लिए मर्ज है, इसका कुर्ब उसकी दुआ है, زاہد کا روزہ صرف دن میں ہوتا ہے اور عارف کا روزہ رات اور دن ہر وقت ہے. ٹھیک, آپ ظاہر بھی جو ہے نا, روزہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے حکم کے تعمیل کے اندر چند حلال چیزوں کو بھی چونکہ اللہ نے منع فرما دیا نہیں کھائے گا, ایک محدود وقت تک ہی ہے. رمضان کے اندر یا نفل روزے میں اسی کی تربیت ہو رہی ہے نا, کہ اس کے حکم کی تعمیل کے اندر وہ حلال چیزیں جن کو استعمال کرتا ہے اب حکم کی تعمیل میں چند گھنٹوں کو بھی چھوڑ دیا, یہ ظاہر کر ہوتا ہے. اور جو اس سے تربیت ہونی ہے وہ تربیت یہی ہونی ہے کہ جس طریقے سے یہ حلال چیزوں کو بھی حکم کی تعمیل میں چند گھنٹوں کو چھوڑ رہا ہے تو حرام کو چھوڑنا تو زیادہ ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہاں یہ ہے کہ اس کا روزہ ہر وقت کا ہے, دن رات کا, کہ ہر وقت ہم پر احکام ہے کرو نہ کرو, تو نہ کرنا یہ روزہ آ گیا, کرو یہ افطار آ گیا. تو اس کا روزہ کیا ہر وقت کا ہے, اس کے روزے کے لیے افطار کا وقت ہی نہیں, یہاں تک کہ اپنے پتھر پر تک جا سکے, یعنی ہر وقت ممنوعات سے بچتا ہے. عارف عمر بھر کا روزہ دار ہے, سمجھ گئے, جیسے روزہ دار پابند ہے نا کہ نہیں کھانا ہے, تو یہ ممنوعات سے ہر وقت بچ رہا ہے, ہر مکرو کو چھوڑ رہا ہے, ہر نافرمانی کو چھوڑ رہا ہے. عمر بھر کے لیے روزہ دار ہے, یہ اپنے باطن سے صدا مبتلا بخار ہے, اس نے جان لی ہے اس کی شفا صرف اپنے رب سے ملنا اس کا قرب ہی ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دل کے بھی اس حاصل کو بیدار فرما دے جو اس روحانی لذت سے آشنا ہو جائے, اس قرب کی لذت سے آشنا ہو جائے. یہ مزہ جو ہے اس لیے کہتے ہیں جیسے بیمار ہے وہ بھی پرہیز کرتا ہے نا, اس طریقے سے یہ بھی پرہیز کرتا ہے, اس کی شفا کیا ہے, اپنے رب سے ملنا اس کا قرب ہی ہے. فرماتے ہیں صاحبزادہ یہ اپنے مرید کے ساتھ ان کا بڑا لاڈ بھرا خطاب ہے کہ اے میرے بیٹے اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دے, یعنی مخلوق کا تاثر نکال دے, ان کا خوف نکال دے, ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے, ان سے توقع لگانی چھوڑ دے, ان سے امید مانگنی چھوڑ دے, سوائے کس کے, یہ اللہ کے ساتھ. صاحبزادہ اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دے, نہ ان سے خوف رکھ اور نہ توقع, نہ ان سے مانوس ہو نہ ان سے دل لگا, سب سے بھاگ اور ایسا منقبض ہو گویا کہ مردار لوتھڑے ہیں. مردار لوتھڑے سے کوئی توقع لگے گی؟ اب ہم کہیں گے ہم تو نہیں لگاتے توقع, لیکن ہمارا دل تو بھرا ہوا ہے. پتا چلتا ہے امتحان پر ایک طرف آ گیا خوشی کا موقع, غمی کا موقع, اب رسم و رواج برادری کے, اور ایک طرف شریعت کا تقاضا, اب پتہ چل جاتا ہے جی کیا کریں, برادری سے کٹ جائیں پھر کیا کریں جی, بچوں کی بھی ماننی ہے, بیوی کی بھی ماننی ہے جی, والدین بھی مجبور کر رہے ہیں, جتنے غیر شرعی کام ہوتے ہیں یہ کیا ہے, یہی تو ہے, لیکن ڈر ہے کہ ہم کیا کریں, بالکل یہ کہہ رہے ہیں لیکن نہیں, اس کا نہیں ہوتا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرے گا جو شریعت نے متعین کیے ہوئے ہیں, ڈیمانڈ حقوق نہیں ہے. یہ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے, مطالبات حقوق نہیں ہے, حقوق متعین ہے. بیوی کو اس کا حق دینا جو بیوی مانگ رہی وہ نہیں ہے جو شریعت کہہ رہی, اور حق شریعت نے متعین کیے ہیں. اس جملے میں جو ساتھی جملے موجود تھے ہمارے مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ آج حقوق کی بات بہت کی جا رہی ہے عورتوں کے حقوق کی, جو عورتوں کو حقوق شریعت نے دی ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہے, واقعہ بیان کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک کنیز تھی باتی تھی، پہلے تو زمانہ تھا نا عورتیں مرد غلام اور باقی یہ بکتی تھی بازار میں، دے خرید کر لے آپ اس کے مالک ہیں، غلام کا استحقاق نہیں ہوتا تھا، تو مالک نے اپنی مرضی سے اس کی شادی کسی کے ساتھ کر دی جو اس کا آقا تھا، پھر اس کو مالک نے آزاد کر دیا، پہلے وہ تھی باندھی اب کیا ہو گئی آزاد، اب جب آزاد ہو گئی اب شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے، اس آزادی کے بعد وہ چاہے تو اپنی پہلا نکاح دیا اس کو باقی رکھے، اختیار دے دیا اس کو، اور چاہے مرضی کی دوسری شادی کر لے، تو ایک یہ جو صحابیاں تھیں رضی اللہ تعالیٰ جو غلام تھیں کنباندی تھیں، ان کا نکاح جس سے ہوا تھا وہ قریب المنظر شخص تھا، سمجھ گئے نا، بدصورت تھا، لیکن چونکہ اس وقت وہ تھی باندھی اور مالک نے شادی کر دی تھی تو مجبور تھی، اب اس کو پتا چل گیا کہ میرے اب میں آزاد ہو گئی ہوں، اب مجھے اختیار ہے، تو اس نے کہا کیوں کیا کر دیا، فسخ کر دیا، کیونکہ اب اس کو آزادی کی، یہ حق کس نے دیا ہے، اسلام نے دیا، شریعت نے دیا، اب وہ آزاد ہے، تو اس نے انکار کر دیا، اب حالت یہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کا عاشق تھا، اس کو جو پتا چل گیا کہ میری بیوی نے کیا کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ ساتھ میں نے نہیں رہنا، تو بیچارہ جو ہے گلیوں میں پھر رہا ہے اور رو رہا ہے اور زاری کر رہا ہے، اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ اس کی حالت پر ترس کھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کس کو، اس صحابیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس سے کہا کہ اگر تیرے خاون کا یہ حال، پرانے خاون کا، اب تو ختم ہو گیا نا، کہ وہ اس طریقے سے جو ہے نا مزدم ہو گیا استرار کے اندر، ایسے جو ہے تو کیا رجعت، تم نے کہا کو باقی رکھو، ادب سے عرض کیا، کیونکہ جانتی تھی، ادب سے عرض کیا آپ کا حکم ہے یا مشورہ، حکم ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انکار کی گنجائش نہیں، تو تحقیق کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں حکم نہیں، یہ حکم فرمایا کہ میں نہیں، اس کو مجبور نہیں کیا گیا، اس کو مجبور نہیں کیا گیا، تو حقوق شریعت نے متعین کیے ہیں، مطالبات حقوق نہیں ہے، تو یہاں یہی استعداد یہی صلاحیت دل کے اندر لینی ہے کہ جس وقت شریعت کا جو حکم متوجہ ہو اس کو شوق اور رغبت سے کرنے والے بنے، یہاں جو آیا نا مخلوق کو نکال دے، یہ ہے آج ہمیں روک کون رہا ہے، ہمارے اندر کی یہ کمزوری روک رہی ہے، صاحبزادہ اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دے، نہ ان سے خوف رکھ اور نہ توقع، نہ ان سے مانوس ہو نہ ان سے دل لگا، سب سے بھاگ، اور ایسا منقبض ہو گویا مردار لوٹ رہے ہیں، کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، لوٹر سے ہوگا، بس جب تیرے لیے یہ کیفی صحیح ہو جائے گی تو اللہ کی یاد کے وقت تیرا اطمینان پانا اور غیر اللہ کی یاد کے وقت تیرا گھبرانا بھی صحیح ہو جائے گا، اس طرح یہ مجلس 31ویں ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار 32ویں شروع کریں گے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی ایسی صفائی ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارے دل کا وہ صحیح احساس بیدار ہو، پھر زندگی پر لطف ہوگی، پھیکی نہیں ہوگی، کیوں کہ صحیح لذتوں کا سرور جو ہے وہ اس کو دل محسوس کرے گا، پھر اطاعت پر آنا آسان ہوگا، اور نافرمانی کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے. اسی کے لیے یہ ذکر کی مشق ہے جس سے جمع ہوتے ہیں. یہ ذکر بھی اسی لیے ہے, اس ذکر سے اس لیے عرض کیا جاتا ہے, جب بھی ذکر کے لیے آوے یا کہیں بھی جائیں, اصلاحی تعلق جہاں بھی ہو کہیں ذکر کے لیے دل کو ٹٹولیں. غرض ایک ہی ہو کہ ہمارے دل کے اندر یہ صلاحیت آئے, یہ قوت آئے, یہ ہمت آئے کہ ہر نافرمانی سے روک دے, ہر اطاعت پر ڈال دے, اس کے ہمیں قریب کر دے. تو ہمارے یہاں ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے, یہی ہے نہیں کہہ رہا, ایک طریقہ یہ بھی ہے. کیونکہ آج ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو آدمی جہاں پر ہے کہتا ہے وہ یہی ہے, نہیں, علاج کے طریقے مختلف ہیں, مقصود ایک ہی ہے. بعض مشاہد کے یہاں کچھ عورتیں کہ نقش بند یا چشتیہ یا قادری یا سہروردی یہ طریقے ہیں. ہمارے نقش بندیہ سلسلے کے اندر جہاں ذکر خفی ہے, ہاں اس کا مستقل حکم بھی ہے, وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو, اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ, دوسری جگہ تمہارے وذکر اسم ربی کا وتبتر الیہ تبتیلا, کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی تنہائی میں علیحدگی میں. یعنی یہ صلاحیت جو دینی ہے نفس کو مغلوب کرنے کی, اپنی طبیعت کو دبانے کی, ماحول کی فضاؤں سے بچنے کی, شیطان کے مکروں سے بچنے کے لیے, اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں. فتبارک اسم ربی کا, رب کا یہ اسم بڑا متبرک ہے, اس کے تبرک کو لینا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اس کی مشق کریں. یہ ایک تصور کی مشق ہے. یہاں تو ہم تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے جمع ہو رہے ہیں, لیکن اپنی جو اصلاح کے لیے, اس قوت کے لیے ذکر کرنا ہے, یہ کچھ وقت نکال کر تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے, یا لکھا ہوا تصور کرے, یا قلم سے لکھے تصور سے, اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے اس حافظ کی طرح جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے تکرار کرتا ہے, اللہ کی یاد کو محفوظ کرنے کے لیے, تاکہ ذکر سے مضبوط جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کام سے روک دے, اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے. تو اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں لطافت, پاکیزگی, قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں, تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھیں اور ارادے کے ساتھ, یعنی دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں اس کی. اللہ
محبت سے ہمارے گھروں کو دلوں کو یا اللہ